الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليه وسلم ساری حمد ساری تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے مخصوص ہے. کوئی حمد ایسی نہیں، کوئی تعریف ایسی نہیں کہ جو اللہ کی ذات سے مخصوص نہ ہو. کوئی لائق ثنا نہیں، کوئی لائق تعریف نہیں وہ ذات پروردگار جس کی مدح کرنے والے نہیں کر سکتے، ثنا کرنے والے اس کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے. بلند افکار اور بلند نظریات کی پرواز کرنے والے اس کے سرحد ادراک کو چھو نہیں سکتے. غواصان طبیعت، غواصان معرفت سمندر کی تہوں سے موتی معرفت کو چن نہیں سکتے. وہ ذات اقدس ہے کہ جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے. اس کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، اسے خلق کرنے کے لیے آلات کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہاتھ کے خلق کر سکتا ہے. وہ خالق کائنات ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب مجبور ہیں، وہ مختار ہے. اس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے. بکار افتکا پروردگار، میں ہم نے تجھ کو تیری ہی ذات سے پہچانا ہے، اس لیے کہ ہر شے اس کے علاوہ مخفی ہے، وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے. ہر کوئی اپنے وجود اور شناخت کے لیے اس کا محتاج ہے، وہ اپنی شناخت میں کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا اسے مانے تو شرافت کا ثبوت ہے، نہ مانے تو اس کی عظمتوں میں فرق آنے والا نہیں ہے. وہ هو الغنی وانتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ غنی ہے، اس کے بغیر کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی. اسی نے پردے عدم کو چاک کیا ہے اور شب کے سناٹے میں وجود کی شمع جلائی ہے. وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے زیرو اشیاء کو خلق کیا ہے، اسی نے دانے کو شگافتہ کیا ہے، اور اسی نے عدم کی خاموشی کو وجود کی آواز سے اس خاموشی کو توڑ دیا ہے. وہ پروردگار وہ ہے کہ عالم مثال اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، عالم ملکوت اس کے سامنے سرو سجود ہے، عالم جبروت اس کے سامنے سرو سجود ہے، کروبیان اس کا سجدہ کرتے ہیں، مرسل بھی کانپتے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں مرسل کانپتے ہیں، جہاں مرسلین تھر تھراتے ہیں، یہ وہ بارگاہ رب العزت ہے کہ جہاں اول العزم پیغمبروں کا سر سر پر سجود ہو جاتا ہے، اولیاء سجدہ کرتے ہیں، اوصیاء سجدہ کرتے ہیں، ائمہ سجدہ کرتے ہیں، کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا بغیر اس کو سجدہ کیے ہوئے، کوئی وسیع وسیع نہیں بن سکتا، کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا، کوئی عارف عارف نہیں بن سکتا، کوئی رسول رسول نہیں بن سکتا، کوئی ملک ملک نہیں بن سکتا، کوئی بندے خدا بندے خدا نہیں بن سکتا، کوئی مومن مومن نہیں بن سکتا، کوئی شیعہ شیعہ نہیں بن سکتا، کوئی مسلمان مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی انسان انسان نہیں بن سکتا، کوئی مخلوق مخلوق نہیں کہلا سکتی، جب تک کہ وہ اپنا سر اور اپنی جبی اللہ کی بارگاہ میں خم نہیں کر دے۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے مخصوص ہے کہ جس کے بغیر شفاعت بھی ممکن نہیں ہے، شفاعت اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بچہ اس کے اذن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر اس کی روح قبض نہیں ہو سکتی ہے، بغیر اجازت کے کوئی بندہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی زندہ مر نہیں سکتا، بغیر اذن پروردگار کے۔ حکومت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا ہے، کائنات کی کوئی ذات اس کو بے دخل نہیں کر سکتی، وہ کائنات سے بے دخل نہیں ہو سکتا، اور ہر شے اس کے وجود پر وابستہ ہے۔ اگر رشتہ اس کی ذات سے منقطع ہو جائے تو کائنات عدم کے سناٹے میں غش کھا جائے۔ کوئی وجود اگر موجود ہے تو اس سے رشتے کی بنیاد پر ہے، ارواح اس کے رشتے کی بنیاد پر ہے، فطرت اس نے خلق کی ہے، آغاز اس نے کیا ہے، وہ تھا جب کچھ نہ تھا، واللہ ما کا کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، کان اللہ لم یکن معہ شیئا، وہ تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ذات پروردگار آج بھی تنہا ہے، ذات ربوبیت آج بھی تنہا ہے، کوئی شے اس کی ذات میں شریک نہیں ہو سکتی، اس کے فعل میں شریک نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے فعل میں بھی موحد تنہا ہے، ذات پروردگار تنہا ہے، اور ایسی تنہائی نہیں ہے کہ جس سے وحشت پیدا ہو جائے، ایسی تنہائی نہیں ہے کہ جو ایک ہو کے کم ہو جائے، ایک ایسا ایک ہے کہ جو ایک ہو کر بھی کم نہیں ہے، تنہا ہو کر بھی وحشت زدہ نہیں ہے۔ اس کی ثنا ممکن نہیں ہے، اس کی مدح ممکن نہیں ہے، ساری کی ساری مخلوقات آغاز سے لے کے انجام تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، اول سے لے کے آخر تک، تمام کی تمام مخلوقات، کہ چاہے جمادات ہوں کہ نباتات، حیوانات ہوں کہ انسان، ملک ہو کہ کروبیان، سب کے سب ایک سلسلہ ہے سجدے کا، کہ کوئی وجود ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے آگے سر بسجود نہ ہو۔ اگر کوئی سجدے سے سر اٹھا دے تو شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان بھی اس کی اجازت کے بغیر موجود نہیں رہ سکتا۔ وجود کا رشتہ ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہوگا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی ہے تو وہ بھی قلب معلم ہے، یعنی بارگاہ الہی کا سکھایا ہوا کتا ہے، کہ جو اس کے دروازے پہ بیٹھتا ہے انہی کو آنے کی اجازت دیتا ہے جو اس بارگاہ میں آنے کے لائق ہوتے ہیں، اور انہیں دھتکار دیتا ہے جو بارگاہ میں آنے کے لائق نہیں ہوتے۔ تو شیطان کا وجود بھی اس سرزمین پر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک معیار بنایا ہے، ایک میزان خلق کیا ہے، اور وہ میزان یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ ہم تمہیں حق و باطل کے درمیان میں تمیز کی صلاحیت بخش سکیں۔ اس شخص میں حق و باطل کی تمیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لے اور اس کی ذات کی پرواہ نہ کرنے لگے. جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا اللہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کو بھی بھلا دیتا ہے. جو اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی فراموش کر دیتا ہے. چاہے فراموش کرنے والوں میں انبیاء ہوں کہ چاہے مرسلین ہو, اس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے. ذات ربوبیت سے اگر انبیاء رشتہ توڑ لیں تو ان کی ہیبت ختم ہو جائے, ان کی عظمت ختم ہو جائے, ان کا وقار ختم ہو جائے, ان کی شخصیت ختم ہو جائے. اگر اولیاء اس سے رشتہ توڑ لیں تو عظمت اولیاء ختم ہو جائے, ائمہ اس سے رشتہ توڑ لیں تو عظمت ائمہ ختم ہو جائے. تو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالی کی ذات اقدس سے رشتہ جوڑنے کے بعد انہیں عظمتیں ملتی ہیں. اور پھر شرط یہ ہے عرفان کی, وقت نہیں ہے کہ عرفان اور حقیقت عرفان کو بیان کیا جائے. مختصر یہ ہے کہ عرفان دو جملوں کے پر مبنی ہیں. وہ دو جملے یہ ہیں عزیزان گرامی, ارکان عرفان ارکان معرفت دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ توحید کیا ہے اور موحد کون ہے. توحید کیا ہے, موحد کون ہے, پورا عرفان یہی ہے کہ یہ جانے کہ توحید کیا ہے, یہ پہچانے کہ موحد کون ہے. عرفان اسی حقیقت کا نام ہے. عارف وہ ہے کہ جس کے ذہن میں یہ فطور نہ پیدا ہو کہ میں عارف ہوں. اگر عارف کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے, نہ یہ کہ وہ سمجھنے لگے, خیال بھی اگر آ جائے ذہن میں وہ عارف نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ اولیاء ہوں, اگر اولیاء کے ذہن میں, انبیاء کے ذہن میں, مرسلین کے ذہن میں اگر صرف فطور پیدا ہو جائے, یعنی اگر ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میں عارف بن گیا ہوں, تو پھر وہ عارف نہیں رہتا. یہ استثناء نہیں ہے, یہ قانون کہ عام بندوں کے لیے یہ قانون ہو, اولیاء اس سے خالی ہوں, انبیاء کو مستثنا قرار دیا جائے, ائمہ کو مستثنا قرار دیا جائے, خاصان خدا کو مستثنا قرار دیا جائے, ملائکہ کو مستثنا قرار دیا جائے. اگر ملک کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں عارف پروردگار بن گیا ہوں, میں عارف ہو گیا ہوں, تو پھر وہ عارف نہیں رہتا. ملک اپنے درجہ ملوکیت سے اسی وقت گر جائے گا جب ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ میں نے حق معرفت کو ادا کر دیا. حق معرفت کے ادا ہونے کا خیال ہی عدم معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ عارف نہیں ہو سکتا جو یہ نہ کہے کہ ما عرفناک حق معرفتک, کہ پروردگار معرفت کا حق ادا نہ ہو سکا. معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکا. اگر معرفت کے حق کے ادا ہونے کا کوئی دعوے دار بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. جو دعوے میں سچا نہیں ہے وہ عارف نہیں ہو سکتا. شرط عرفان یہی ہے, شرط معرفت یہی ہے کہ اولیاء اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھتے تھے, مرسلین کانپتے ہیں اس بارگاہ میں, اور جتنا کانپیں گے عظمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سر اٹھائیں گے بغاوت تصور کیا جائے گا, اپنے آپ کو سمجھیں گے تو کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. عرفان کی وادیاں اس قدر سخت ہیں, عرفان کا صحرا اس قدر جو ہے ہولناک ہے کہ جہاں دشت تشکیک میں پاب رہنا گھومنے والے آبلا پا ہو جاتے ہیں, اور معرفت کی سرحدوں میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے. وہ شرائط جب تک پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ باب معرفت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور باب معرفت کی یہ شرط صرف سجدے کافی نہیں ہے, عبادت کافی نہیں ہے. عبادت کرنے والے عابد کہلاتے
کہلاتے ہیں، برائیوں سے بچنے والے زاہد کہلاتے ہیں، واجبات پہ عمل کرنے والے عابد ہوتے ہیں، اور حرام اشیاء سے پرہیز کرنے والے زاہد ہوتے ہیں۔ عارف عابد سے بلند ہوتا ہے، زاہد سے بلند ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے خاطر عبادت کرنے والے اور ہوتے ہیں، آخرت کے لیے عبادت کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور عارف وہ ہوتا ہے جو نہ دنیا کے لیے عبادت کرتا ہے نہ آخرت کے لیے عبادت کرتا ہے۔ عارف وہ ہے کہ جو نہ دنیا کے لیے عبادت کرے اور نہ آخرت کے لیے عبادت کرے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے عبادت کرے۔ اہل دنیا آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل آخرت دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اہل اللہ دنیا آخرت دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم دعوے داران ایمان سے کہہ رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کتنے ایسے دعوے داران ایمان ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مشرک ہیں، کتنے ایسے دعوے داران ایمان ہیں جو مشرک ہیں۔ شرک کا دائرہ بہت وسیع ہے، شرک بڑھتے بڑھتے یہاں تک داخل ہو جاتا ہے کہ کتنے مومنوں کے دلوں میں شرک داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے مگر وہ مشرک ہوتا ہے۔ جو لوگ عبادت میں اور نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، پروردگار میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ میں تیری بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، یعنی میں تجھ سے الگ ایک حقیقت کا نام ہوں، میں ہوں جو تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں، میں حاضر ہوا ہوں، یعنی میں ہوں جو تیری بارگاہ میں آیا ہوا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو میں تصور کرنے لگا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں، میں سجدہ ریز ہوں، یہ شرک ہے۔ ہماری نماز میں امام زمانہ کی نماز میں کیا فرق ہے کہ ہم مختصر عبادت کرتے ہیں، وہ طولانی عبادت کرتے ہیں، تو کیا اگر ہم طولانی عبادت کر لیں تو ان کی عبادت تک پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو پھر کیا فرق رہ جائے گا کہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور ہمارے اندر بھی اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو کیا دونوں کی عبادتیں ایک جیسی ہو جائیں گی؟ عبادت میں اخلاص پیدا ہو جانے کے باوجود بھی فرق باقی رہے گا، عبادتوں میں اشتراک کے باوجود بھی فرق برقرار رہے گا، ایک بے معرفت میں اور معرفت والے کی عبادت میں فرق رہے گا، اس لیے کہ وہاں جو عبادت ہوتی ہے وہ شرک سے خالی ہوتی ہے، یہاں جو عبادت ہو رہی ہے وہ شرک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ تصور پیدا ہی وہ نہیں کر سکتا کہ میری زبان سے تو گفتگو کر رہا ہے، کہہ دینا اور بات ہے، حقیقت میں ڈوب جانا اور بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کبھی یہ نہیں تصور کرتے، حقیقت میں عارف ائمہ علیہم السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی عارف نہیں ہے، اور وہ ایسے عارف تھے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم عارف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ہماری ہے لیکن ہماری زبان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، گویا ہم خود کلام نہیں کر سکتے، اس زبان پر اللہ کلمات جاری کرے گا، ہم آنکھیں ہماری آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، گویا ہماری آنکھیں نہیں ہیں، ہم نہیں دیکھتے، اللہ ہماری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ المؤمن ينظر بنور اللہ ويسمع بفهم اللہ، کہ مومن وہ ہے کہ جس کی نگاہوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ذات اقدس الہ دیکھتا ہے، اور ہمارے کانوں سے وہ سنتا ہے، کان ہمارے ہوتے ہیں سنتا وہ ہے، آنکھ ہماری ہوتی ہے دیکھتا وہ ہے، تو پھر ہماری آنکھ سے ہم نہ دیکھیں تو پھر وہ آنکھ ہماری نہیں ہوئی، اگر ہمارے کان سے وہ سنے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کان ہمارے ہیں۔ اگر اس زبان پر گفتگو وہ جاری کرے اور ہم اپنی مرضی سے اس زبان سے گفتگو نہ کر سکے تو لاکھ کہیں یہ ہماری زبان ہے، لیکن یہ ہماری زبان نہیں، اس کی زبان ہے. جو گفتگو کرے جس زبان سے وہ اس کی زبان ہوتی ہے. ذات اقدس الہ، ذات ربوبیت، ذات پروردگار، خالق کائنات کبھی خلق سے جدا نہیں ہو سکتا، خالق کا مخلوق سے رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، وہ کائنات سے بے دخل ہو ہی نہیں سکتا. پوری کائنات مل کے اگر اسے خلق سے بے دخل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض، جہاں جہاں پر دیکھتے ہیں اسی کے نور کا جلوہ نظر آتا ہے. زمین اس کے نور کا جلوہ ہے، آسمان اس کے نور کا جلوہ ہے، ستارے اس کے نور کا جلوہ ہیں، صحرا اس کے نور کا جلوہ ہے. بے صحرا بن گرم صحرا تبینم، بے دریا بن گرم دریا تبینم، ہر جا کے بن گرم دشتو درو دریا، جز تو کثیرا نبینم. میں دریاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تیرا وجود نظر آتا ہے، میں صحراؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تیرا وجود نظر آتا ہے، میں دریاؤں کی تہوں میں دیکھتا ہوں تو تو نظر آتا ہے، میں آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو تو نظر آتا ہے. کون سی جگہ ایسی ہے جو تیرے وجود سے خالی ہو؟ جو شے تیرے وجود سے رشتہ توڑ لے وہ موجود ہی نہیں رہ سکتی. ہر شے اپنی بقا میں اس کی محتاج ہے، صرف خلق میں محتاج نہیں ہے، حدوث ہی میں محتاج نہیں ہے، بلکہ بقائے وجود میں بھی محتاج ہے. یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے لیے محتاج تھے کہ اب پیدا ہو گئے تو پھر احتیاج ختم ہو گئی. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اگر رشتہ احتیاج ٹوٹ جائے تم محتاج نہیں رہو گے، تو پھر تم موجود بھی نہیں رہو گے. جب تک تم موجود رہو گے، جب تک تم محتاج بنے رہو گے، تمہارا وجود احتیاج کی پکار ہے. پورا وجود پیکر وجود احتیاج ہے. آنکھیں دیکھنے کے لیے نور کی محتاج ہے، کان سماعت کے لیے نور کے محتاج ہیں، زبان گویائی کے لیے نور کی محتاج ہے، زمین نور کی محتاج ہے. اسی نے لرستی ہوئی زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہیں. یہ حمد و ثنا پروردگار عالم کی انہوں نے کی ہے جنہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم تیری ثنا نہیں کر سکے، اور ہم تیری ثنا نہیں کر سکتے، ہم تیری مدح نہیں کر سکتے. یہ درس کہاں سے ملا؟ یہ درس امیر المومنین کی بارگاہ سے ملا. توحید کا درس کس نے دیا؟ یہ سب کچھ کس نے بڑھایا ہے؟ دنیا کو توحید کا درس کس نے دیا ہے؟ دنیا کو موحد کس نے بنایا ہے؟ توحید کون سکھا سکتا ہے؟ موحد کون بنا سکتا ہے؟ سارے سلسلے تصوف کے ہوں کہ عرفان کے، مشائخین کے ہوں کہ نقشبندیوں کے، بایزید بستامی ہو کہ حلاج، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہے کہ ہم امیر المومنین سے رشتہ نہیں رکھتے. عطار نے جہاں جنید کی تعریف کی ہے، عطار نے جہاں پر بایزید بستامی کی تعریف کی ہے، لوگوں نے کہا اتنے معجزے عطار تم نے بایزید کے لیے کہہ دیے، اتنے معجزات تم نے حلاج کے لیے بیان کر دیے، تمہاری نظر میں امام جعفر صادق کا کیا مقام ہے؟ تو کہا کہ امام جعفر صادق تو ان سب سے بلند ہے، ان کے شاگرد معجزہ دکھاتے ہیں. تم معجزے کی بات امام سے نہ کرنا، اس لیے کہ امام اس سے بہت بلند ہے. اس لیے کہ یہ سارے معجزات، یہ دریاؤں کو خشکی میں بدل دینا، یہ ستاروں کو چوکھٹوں پہ بلا لینا، یہ شاگردوں کا کام ہے، یہ استاد کا کام نہیں ہے. یہ کہاں ہے عطار نے؟ عطار کی معرفت تک پہنچ جاؤ تو کم سے کم تصوف سے آشنا ہو جاؤ گے. مقام امیر المومنین اس سے بلند ہے. امیر المومنین کے شاگرد اعجاز دکھاتے ہیں. امام موجود نہیں تھے، ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ میں ملا ہوں، میرا سفر سمندروں میں ہوتا ہے، میں امام سے کچھ تعویذ لکھوانا چاہتا ہوں. اسے یہ نہیں معلوم کہ امام تعویذ نہیں لکھتے ہیں، یہ تعویذ دکاندار لکھتے ہیں. تعویذ بکتے ہیں، قرآن بکتا ہے، شریعت بکتی ہے، دین بکتا ہے، محمد مصطفیٰ کے اقوال بکتے ہیں، علی مرتضیٰ کے اقوال بکتے ہیں، علی کے اقوال بکتے ہیں بازاروں میں، قرآن کی آیتیں بکتی ہیں، اور خریدنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، بیچنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. جو قرآن کی آیتوں کو بیچ دے وہ بھی جہنمی ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو خرید لے وہ بھی جہنمی. کہا میں نسخہ لکھوانے کے لیے آیا، تعویذ لکھوانے کے لیے آیا تھا. تو امام کا شاگرد کہتا ہے میرے سر کی قسم دے دو سمندر کی موجیں تھم جائیں گی، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نوشتے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے زندہ کلمہ، زندہ آیتیں، ہم ہی لوگ ہیں. تم ہمارے سر کی قسم دے دو سمندر کی موجیں تھم جائیں گی. کہاں یہ کیسے ممکن ہے، یہ عدم معرفت، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سر کی قسم دے دوں تو سمندر کی موجیں رک جائیں. تو کہا جو سر امام کی چوکھٹ پر مسلسل سجدہ ریز ہوتا رہا، کیا اس سر میں اتنی طاقت بھی نہیں پیدا ہوئی کہ جس سے سمندر کی موجیں تھم سکیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. عدم معرفت کی دلیل ہے. لوگ جو ہیں وہ اللہ سے بھی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ تروپتی میں دنیا مل رہی ہے، وہ سارے رخ تروپتی کی طرف کریں گے. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں مرشد اور فلاں ملا تعویذ دیتا ہے تو اس کے در پہ چلے جائیں گے. اگر معلوم ہو جائے کوئی سادھو دیتا ہے تو اس سادھو کے پاس چلے جائیں. اور معلوم ہو جائے کوئی فادر دے رہا ہے تو کسی چرچ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی دکان، ان کا مکان، ان کی زندگی اگر مورتیوں کے سامنے جھکنے سے بچ سکتی ہے تو یہ سب بت پرست بن جائیں گے. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر کالی ماتا کے درشن سے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو یہ کالی ماتا کے درشن کے لیے چلے جائیں گے. دن کے اجالے میں نہیں تو رات کے سناٹے میں سب کو پکڑ لیجئے. سارے مومن، سارے عبادت گزار، سارے مصلی، سارے پیشوایان ملت وہیں پر نظر آئیں گے. صرف ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ فلاں مندر میں، فلاں دیول میں اگر یہ چڑھاوا چڑھا دیا جائے تو ان کی منت آ جائے گی اور ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو پھر کون ہے جو چڑھاوا لے کے نہ پہنچے؟ کون ہے جو پرساد لے کے نہ پہنچے؟ جائیے، کتنے مسلمان اس وقت تروپتی میں آپ کو نظر آئیں گے. جائیے، کتنی مندروں میں آپ کو مسلمان ہاتھ جوڑے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آخرت سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن مجید سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بغیر فائدے کے قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہتے. اگر ان کا فائدہ نہ ہو تو یہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اگر ان کی دکان نہ چلے گی تو یہ سجدہ کرنا چھوڑ دیں. یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو دنیا حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے. یہ رات رات بھر تسبیح پڑھتے رہیں گے. تسبیح کا مقصد اللہ کی ثنا نہیں ہوگی، تسبیح کا مقصد اللہ کی حمد نہیں ہوگی، بلکہ تسبیح کا مقصد اپنی زندگی کے دنوں کو بڑھانا ہوگا، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا نہیں ہوگا. سب لوگ دنیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کیا کھویا ہے اس شخص نے جس نے تجھے پا لیا ہے، اور اس شخص نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھے کھو دیا ہے؟ سب کچھ مل جائے لیکن اگر ذات ربوبیت نہ مل سکے تو تم سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں رکھتے. کتنی عجیب بات ہے. کربلا والوں سے سیکھا کچھ نہیں ہے, کربلا والوں سے لیا کچھ بھی نہیں ہے, اور جو لیتے ہیں جو ان کے پاس جو وہ دے سکتے ہیں وہ نہیں لینا چاہتے, اور وہ جو نہیں دینا چاہتے وہ لینا چاہتے, جو چیز وہ نہیں دینا چاہتے وہ لینا چاہتے ہیں. کربلا میں آ کے امام حسین سے زندگی لینا چاہتے ہیں, حسین انہیں ابدی حیات دینا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے عارضی زندگی کو قربان کرنے کے لیے کہتے ہیں, اور یہ لوگ خلعت مانگ رہے ہیں, حسین جسم مانگ رہے ہیں. حسین جب مانگے تو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ شہید ہونے کے لیے زینب کی لاش درارے, قربان ہونے کے لیے حسین کا کڑیل جوان, شہید ہونے کے لیے حسن کا لال قاسم, قربان ہونے کے لیے اصحاب, سر کٹانے کے لیے حر, جان دینے کے لیے حبیب ابن مظاہر, قربان ہونے کے لیے مسلم ابن اوسجا, اپنا سب کچھ برباد کرنے کے لیے وہب قلبی, زہیر قین, سر کٹانے کی بات آئے تو زہیر کو آگے کر دیں, جب حسین سینہ مانگے تو علی اکبر کو آگے کر دیں, لیکن ہم نہ سر دینے کے لیے تیار نہ سینہ دینے کے لیے تیار, ہم نہ سینے پہ برچی کھانے کے لیے تیار نہ اپنے گود کے پالوں کو قربانی دینے کے لیے تیار. ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں, وقت پڑے تو ظالموں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار, مدح کرنے کے لیے کہیں تو اللہ کی ثنا سے دست بردار ہو کر اسرائیل کی حمد و ثنا کے لیے تیار ہو جائیں. ایسے مسلمان ہیں کہ جو ڈالر پہ سجدہ کریں, ایسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ اکبر کے بجائے امریکہ کو اکبر کہیں, اپنی زندگیاں اس سے وابستہ کر لیں, اور جب مقابلے کی بات آئے تو مقابلے سے دستبردار ہو جائیں. دعویٰ بہت کر رہے تھے, اب امتحان کی منزل آئی ہے. دعویٰ کرنے والوں کے لیے اب مقام امتحان ہے, اب زائرین کے لیے مقام امتحان ہے, اب چاہنے والوں کے لیے مقام امتحان ہے, اب سینہ کاٹنے والوں کے لیے, سینہ کوبی کرنے والوں کے لیے مقام امتحان ہے کہ کتنے تم اپنے دعوے میں سچے ہو. آؤ یہاں پر سینہ لے کر, روضہ زینب تمہیں بلا رہا ہے, کوئی ہے آنے کے لیے؟ کوئی جوان ہے اپنا سینہ لے کر آنے کے لیے؟ کوئی سر ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا سر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے, تلوار آؤ ہم اپنا سر دینے کے لیے تیار. یہ تو تھا تمہارا دعویٰ, اب دلیل پیش کرنے کی بات آئی ہے, اب برہان کا مرحلہ آیا ہے. کربلا خون مانگ رہی ہے, شام کی سرزمین ایک لمحے کے لیے بھی اگر آنکھ بند ہو جائے تو چاروں طرف سے راکٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک لمحے کے لیے بھی اگر آنکھ کسی کی بند ہو جائے تو خدا ان آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے جو دنوں رات جاگتے ہوئے روزے کا تحفظ کر رہی ہیں. پروردگار ان جیالوں پر رحمتیں نازل فرما کہ جو لوگ دنوں رات مشقت کرتے ہیں اور تم ان پر الزام لگاتے ہو وہابیت کا, تم کہتے ہو کہ لبنان کے جیالے خون نہیں بہاتے, تم حسن نصراللہ پہ الزام لگاتے ہو کہ 10 محرم کا خون نہیں بہاتے. ارے عزت مسلمین کو اس نے بچایا ہے, عزت اسلام کو اس نے بچایا ہے. وہ کہتا ہے کہ مرحب و انتر کی اولادوں, آؤ شام کے اندر حیدر کرار کے بیٹے زندہ ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی ہے. ہم کو توفیق نہیں ملنے والی ہے. کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے توفیق ملے؟ کربلا میں آنے کے لیے پورا مسجد مدینہ بھری تھی مصلیوں سے, امام بھی تھے مصلی بھی تھے, لیکن جب وقت پڑھا ہے اسلام کو نہ مصلی آئے نہ امام آئے. حافظان قرآن بھی تھے, مفسرین قرآن بھی تھے, عالمان وقت بھی تھے, بزرگ صحابہ کی اولادیں بھی تھیں, لیکن حق کی نصرت کی جب بات آئی, دین کے تحفظ کی جب بات آئی, تو پھر انہیں توفیق نہیں مل سکی. توفیقیں سلب ہو گئیں. کروڑوں شیعہ ہے پاکستان میں, توفیق نہیں مل رہی ہے. حفاظت اسلام کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. زینب کا روزہ ہر ایک سے حفاظت نہیں حاصل کرتا. ہر ایک کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی. محافظین کے لیے دعا کرنے کی توفیق بھی ہر زبان پہ جاری نہیں ہوتی. معرفت کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حزب اللہ والے کون ہیں. یہ دور, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ دور معجزات دیکھ رہے ہیں. معجزات ہو رہے ہیں اور آپ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. حسین معجزہ نہیں, حسین والے معجزے دکھا رہے ہیں. کہنا یہی ہے کہ یہ کرامات ان کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہیں, کہ جو مکتب حسین کے پروردہ ہیں. آپ ستاروں کی بات کر رہے ہیں, آپ عدم معرفت کی وجہ سے چاند اور سورج کی فضائل پڑھ رہے ہیں. چاند اور سورج کو تبدیلی تو علی کے چاہنے والوں کا کام ہے. ساری فضیلتیں محدود کر رہے ہیں, تو تقصیر کون کر رہا ہے فضائل اہل بیت میں؟ علی کے فضائل کو کون چھپا رہا ہے؟ فضیلت علی دیکھنا ہو تو حزب اللہ کی شکل میں دیکھو. ہم تمہیں بتائیں گے علی کون ہے. جب تک تم علی کی اولادوں کو نہیں سمجھو گے, علی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے. تم اس خیبر کو نہیں سمجھ سکتے جب تک تم 33 روزہ جنگ میں اس دور کے مرحب کا کو بھگاتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا. معجزہ دکھایا جا رہا تھا لیکن دیکھنے والی آنکھیں نہیں تھی. اسلحے ناکام ہو گئے. آپ یہ دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ امام آئیں گے تو اسلحے بیکار ہو جائیں گے, امام آئیں گے تو ایٹمی ہتھیار اپنا اثر کھو دیں گے. آپ نے نہیں دیکھا کہ امریکہ حملہ نہیں کر سکا. اسی ممبر سے میں نے کہا تھا نا کہ امریکہ حملہ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ ایٹمی ہتھیار علی والوں کے آگے ناکام ہو چکے ہیں. اگر تم علی والے ہو تو تمہارے آگے نہ امریکہ سر اٹھا سکتا ہے, نہ اسرائیل سر اٹھا سکتا ہے. تم پر نہ امریکہ حکومت کر سکتا ہے, نہ اسرائیل حکومت کر سکتا ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ گے, اگر تم علی والے بن جاؤ گے, اگر تم حسین والے بن جاؤ گے, تو تم بالا دست ہو جاؤ گے. کوئی تم پر حاکم نہیں ہوگا, تم سب پر حاکم. پاکستان کے مسلمانوں پر کیوں امریکہ کی حکومت ہے؟ ڈرون طیاروں سے آئے دن پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہو کے بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا ذلیل, اتنا رسوا, سارے مسلمان فرقے ہیں, شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, سارے مسلمان پاکستان میں ہیں. پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے, لیکن پھر پاکستان میں امریکی حملے کیوں ہوتے ہیں, کیوں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچے مسلمان نہیں بن سکے. جس دن وہ سچے مسلمان بن جائیں گے, طاقت ہو تو حزب اللہ پہ حملہ کر کے بتائے. جنوب لبنان پر نہ امریکہ ہمت کر سکتا ہے, نہ اسرائیل ہمت کر سکتا ہے. آج ایران کی سرحدیں چیلنج کر رہی ہیں کہ یہاں علی والے رہتے ہیں. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل من حسنی امن من عذابی. علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا. اتنی بڑی کامیابی کو چھپایا جا رہا ہے, اسے کہتے ہیں حق پر پردہ ڈالنا. یہ کامیابیاں نظر نہیں آ رہی ہیں, پوری دنیا شرمسار ہو گئی ہے, پوری دنیا اس وقت رسوا ہو گئی ہے. چہرے دکھانے کے لائق نہیں رہے لوگ. بڑی حکومتیں لرزہ بر اندام ہیں, بڑی بڑی طاقتیں لرزہ بر اندام ہیں, شیطانی قوتیں لرزہ بر اندام ہیں, لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جیت, یہ کامیابی, یہ کامرانی, یہ ہیبت, یہ جلال نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ وقت ہے, یہ وقت ہاتھ سے نہیں جانا دینا ہے. یہ ہماری کامیابی کے دن ہیں, یہ ہمارے کامرانی کے دن ہیں, ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں جس مجلس میں دیکھو حزب اللہ کا ذکر ہے. ارے کوئی مجلس ایسی نہیں ہونا ہے آج کہ جو حزب اللہ کے بغیر ختم ہو جائے, اس لیے کہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ بغیر حزب اللہ کے ممکن نہیں ہے. نہ کل تھا نہ آج ہے, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حزب اللہ کی کامیابی کے بعد, علی والوں کی کامیابی کے بعد, نظام ولایت فقیہ کی کامیابی کے بعد سارے نظام لڑکھڑا رہے ہیں, سارے نظام حکومت لڑکھڑا رہے ہیں. جو یہ کہتے تھے کہ نظام ولایت فقیہ, یہ علماء کی حکومت, یہ شیعوں کی حکومت, یہ قرآن کی حکومت لوگوں کو ٹیکنالوجی سے دور کر دے گی, لوگوں کو سائنس سے دور کر دے گی, لوگوں کو دنیا سے دور کر دے گی, لوگوں کو حقائق سے دور کر دے گی, لوگوں کو علم و دانش و فرہنگ و ہنر سے دور کر دے گی. لیکن دنیا نے دیکھا کہ نظام ولایت فقیہ نے ٹیکنالوجی کی دنیا ہو, سائنس کی دنیا ہو, ترقی کی دنیا ہو, ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے بتایا کہ تم علی کا دامن تھام لوگے تو ہر میدان میں آگے نظر آؤ گے, ہر میدان کے کرار نظر آؤ گے, فرار تمہاری نصیب میں نہیں. گفتگو ختم ہو چکی. جتنے اس وقت چھوٹے چھوٹے فرقے آپ کو شیعوں میں نظر آئیں گے, وہ سب کے سب رسوا ہو گئے اور سب کے سب جو ہیں ہار مان چکے ہیں. جو لوگ کل تک برائی کرتے تھے, جو کل تک جو آیت اللہ خامنائی کی برائی کرتے تھے, جو لوگ ایران کی برائی کرتے تھے, جو لوگ حزب اللہ کی برائی کرتے تھے, جو لوگ کہتے تھے کہ ایران کے ساتھ ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, حزب اللہ نے بتا دیا کتنا فائدہ ہوتا ہے. آیت اللہ خامنائی کے ہاتھ چومنے سے کیا ملتا ہے, تو حزب اللہ نے بتا دیا کہ ہم کو کیا ملتا ہے. اور ہمیں کیا ملا یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہم نے کیا پایا یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. نظام ولایت کیا دے سکتا ہے یہ ہم بتائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جتنے مخالفین تھے اس وقت سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں عزیزان گرامی, اس وقت سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ کفر کے سامنے اکٹھا ہو جائیں, دشمنان اسلام کے سامنے متحد ہو جائیں, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ملک ہو، شیعہ ملک ہو کہ سنی ملک ہو، سب کے سب کفر کے مقابلے میں، یزیدیت کے مقابلے میں متحد ہو جائیں اور یزیدان وقت کے آگے کھڑے ہو جائیں اور سچے مسلمانوں سے ملحق ہو جائیں. آپ یہاں سمجھ رہے ہیں کہ آپ دارالشفا والوں کی اکثریت ہے دنیا میں، آپ کے جیسے شیعوں کی اکثریت ہے دنیا میں. نہیں، پوری دنیا میں آپ اقلیت میں ہیں، آپ اکثریت میں نہیں ہیں. دنیا شیعت کی اکثریت آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ صرف پاکستان جڑا ہوا ہے. ہندوستان جیسے شیعہ پاکستان میں، پاکستان جیسے شیعہ ہندوستان میں، ہندوستان اور پاکستان جیسے شیعہ نہ آپ کو لبنان میں نظر آئیں گے، نہ ایران میں نظر آئیں گے، نہ عراق میں نظر آئیں گے، نہ بحرین میں نظر آئیں گے. پوری دنیا شیعت اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ ٹھہری ہوئی سوائے آپ کے چند افراد کے. چند گنتی کے لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے اترا رہے ہیں، یہ ایک دن مایوس ہو جائیں گے، اس لیے کہ جنت البقیع کی تعمیر ہمارے ہاتھوں سے ہوگی، کفر ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹے گا، یزید وقت ہمارے ہاتھوں سے زیر ہوگا. ہم امریکہ کو زیر کریں گے، ہم اسرائیل کو زیر کریں گے، ہم جنت البقیع کو ہم آباد کریں گے، اور قبل اول ہمارے ہاتھوں سے آزاد ہوگا. ہم مکہ بچائیں گے، ہم مدینہ بچائیں گے، کربلا کی زری ہم بنا کے لے جا رہے ہیں. یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کربلا میں آج جو خون بہ رہا ہے صرف اس لیے کہ یزیدان وقت چاہتے ہیں کہ ایک یزید کو عراق میں بٹھایا جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خون بہا دیں گے لیکن یزید وقت کو بیٹھنے نہیں دیں گے. آج جو عراق میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ صدام کے نائب کو بٹھایا جائے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ عراق کی تقدیر کا فیصلہ ہم کریں گے، اب تم نہیں کر سکتے، تمہارے دن گزر چکے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ایام اور آج کا دن شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کا دن. یہ وہ امام ہیں کہ جس نے اپنی کم سنی میں، اپنی اس کمزوری میں عباسی حکمرانوں کا جاہ و جلال ختم کر دیا. عباسی حکمرانوں میں شاطر ترین حکمران، تاریخ عباسیت کا سب سے بڑا حاکم مامون الرشید، اور مامون الرشید کی سیاست، اس کے ہتھکنڈے اور اس کی سیاست، اس کی سازشیں امام محمد تقی کے سامنے آتی ہے تو کافور کی طرح، شیشے کی طرح چور چور ہو جاتی ہے. فراست امام، ذہانت امام، تدبر امام اور مصلحت امام اور امام کا اعجاز، امام کے نظریات کے سامنے کوئی چیز پنپ نہیں سکی. ایک وقت میں چاروں طرف سے حملے ہوئے امام کی ذات پر. ایک طرف تو سازشیں کی گئیں، آج جو سازشیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ سازشیں اس درباروں میں ہوتی تھیں. امام کو رسوا کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، لیکن امام وقت نے جواب کے ساتھ انہیں ایسا مسکت جواب دیا کہ زمانے گم ہو گئی. سازش کی گئی، مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کیا تاکہ آپ کے دنوں روز پر اور آپ کے گھر میں ہونے والے تمام حرکات و سکنات پہ نظر رکھی جا سکے. ایک طرف آپ کے اصحاب میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہوتی رہی. یہ سارے کی ساری سازشوں کو امام نے ایک وقت میں ناکام بنا دیا، اور دوسری طرف امام محمد تقی نے 12ویں امام یعنی امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت اور ان کی غیبت کے لیے آپ نے مقدمہ فراہم کیا. آپ ہوتے تھے لیکن لوگ ملنے کے لیے آپ سے آنا مشکل ہو جایا کرتا تھا، تو امام اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ان کے مسائل دریافت کرتے رہے. جو مقدمہ بنتا ہے غیبت کا، امام محمد تقی وہ تاریخ امامت کے کم سن ترین امام ہیں کہ جو 25 برس کی عمر میں شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں اور 25 برس کی عمر میں آپ شہید ہو جاتے ہیں. 9 برس کی عمر میں امامت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں اور 25 برس کی عمر میں، یعنی سب سے کم تر سن والے امام اگر کوئی ہے تو وہ امام محمد تقی ہے. یہی نہیں، امام کو ایسا زہر دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جام شہادت کو نوش فرماتے. لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم گہرا ہوتا ہے، اس میں خون نکلتا ہے، زہر سے کیا اثر ہوتا ہے؟ زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تلوار گلا کاٹتی ہے، زہر جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہے. زہر جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہے. زہر دغا کے ذریعے سے جب جگر کے ٹکڑے ہونے لگے اور امام تڑپنے لگے تو کہتے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, میرا گلا خشک ہوتا جا رہا ہے, مجھے تشنگی محسوس ہو رہی ہے. تو جب تشنگی کا احساس بڑھتا ہے تو سامنے پانی بہایا جاتا ہے. سامنے پانی بہا کے کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشنگی ایسے دور ہوگی. ہر امام تشنا رہا, ہر امام تشنا رہا, لیکن کبھی اپنی تشنگی کا ذکر نہیں کیا. امام رضا پیاسے شہید ہوئے, لیکن تشنگی کا ذکر نہیں ملتا. ائمہ علیہم السلام زہر دغا سے شہید ہوئے, تشنگی تھی, تشنگی سبھی کی نہیں بجھی ہے, لیکن ذکر تشنگی میں اگر آتا ہے تو حسین ابن علی کا ذکر آتا ہے. اگر پیاسے کو یاد کیا جاتا ہے تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کیا جاتا ہے. سارے اماموں نے اپنی پیاس کو بھلا دیا, اپنے یاد اپنے تذکروں کو بھلا کے سب نے یہی کہا کہ ہمارے جد حسین کا ذکر کرو. جب لوگ منا کی طرف جاتے تھے حاجی, تو امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں کچھ نذرانے دیتے اور کہتے تھے کہ منا میں جانا تو میرے جد حسین کا ذکر کرنا, شہادت حسین کا تذکرہ کرنا. عزیزان گرامی, یہ شہادت حسین ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی, جو فرزندان حسین کو جو توفیق مل رہی ہے یہ اسی کربلا کی دین ہے. آج جو عزت ہمیں مل رہی ہے اسی کربلا کی دین ہے. آج جو صبر و استقامت کا ہم دنیا میں مظاہرہ کر رہے ہیں, آج جو دنیا ہمارے سامنے بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی قوتیں جو زیر ہو رہی ہیں اسی کربلا کی دین ہے. ہمارے پاس کربلا کے سوا ہے کیا؟ لیکن ہم نے کربلا کی حرمت باقی نہیں رکھی. جنہوں نے نہیں رکھی ہے ان کا نام و نشان آج مٹ رہا ہے. آج اگر ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں آزاداری کا, شور بہت مچاتے ہیں لیکن آزاداری بہت کم کرتے ہیں, پکار بہت پکارتے ہیں, بہت خون بہاتے ہیں لیکن ہماری آزاداری کا اثر نہیں ہے دنیا میں. اگر ہم صحیح معنوں میں آزادار ہوتے تو حکومت ہند ہم سے خوف زدہ ہو کے لرز جاتی. اتنے شیعان ہند ہونے کے باوجود بھی شیعوں کے نہ مطالبات پورے ہوتے ہیں, نہ شیعوں کے اوقاف انہیں حوالے کیے جاتے ہیں, نہ شیعوں کی حرمت باقی ہے, نہ شیعوں کی عظمت باقی ہے. اگر ایک شیعہ عالم فون کرتا ہے اور صدر جمہوریہ کو, تو کیا صدر جمہوریہ ہمارا فون ریسیو کرتا ہے؟ کیا صدر جمہوریہ ہمارا فون اٹھاتا ہے؟ لیکن عالم شیعہ کی وہ عظمت ہوتی ہے کہ حسن روحانی نے ایک مرتبہ صدر امریکہ سے منہ پھیر لیا تو فون انہوں نے نہیں کیا, فون اس نے کیا, یہ بتایا کہ شیعان علی کی عظمت کیا ہے اور ایک عالم شیعی کی عظمت کیا ہوتی ہے. شیعہ عالم وہ ہوتا ہے جو امریکہ کے صدر کو فون نہیں کرتا بلکہ امریکہ کا صدر فون کرتا ہے. کیا یہ عزت آپ نے رکھی ہے؟ کیا یہ عزت آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ کے عالم کے پاس یہ عزت ہے؟ کیا آپ کی قوم کے پاس یہ عزت ہے؟ اگر یہ عزت شیعان حیدرآباد کے پاس نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تم آزادار نہیں ہو, حقیقت میں تم شیعہ نہیں ہو, حقیقت میں تم علی والے نہیں ہو. اگر تم علی والے ہوتے تو تمہاری ہیبت یہ ہوتی کہ مرحب و انتر تمہارے سامنے کانپتے, دنیا کی سیاست تمہارے آگے سرب سجود ہوتی. آج شہادت امام پیغام دے رہی ہے کہ مدینے سے آنے والا 9 برس کا بچہ بھی مامون الرشید کی سواری کے آگے گھبراتا نہیں ہے, کانپتا نہیں ہے, بلکہ خود مامون آ کے پوچھتا ہے سارے بچے راہ فرار اختیار کر لیے, آپ صاحبزادے کیوں نہیں میدان چھوڑ کے گئے؟ تو شہزادہ گویا یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی فراری کی اولاد ہوتا تو بھاگ جاتا, حیدر کرار کا بیٹا میدان جنگ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. نہ میدان, کوئی بھی میدان ہو, وہ چھوڑ کے حیدر کرار کے بیٹے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، علی والے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، حسین والے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. حسین والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ یزیدیت ان کے سامنے سر جھکاتی ہے. اگر یہ یزیدیت کے سامنے لرزہ برندام ہو گئے تو سمجھو ان کے اندر حسینیت کی رمق نہیں ہے. شجاعت حسینیہ اگر کسی مومن کے رگوں میں پیدا ہو جائے تو وہ ظالمان وقت کے مقابلے میں، حاکمان وقت کے مقابلے میں، اپنی اپنی حکومتوں کے مقابلے میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتے بلکہ حکومتوں کو رسوا کر دیتے ہیں. ایک غریب مدینے سے چل کے آتا ہے، بغداد میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے، لیکن ہیبت وہی ہے، روب وہی ہے، جلال وہی ہے، مظاہرہ حق وہی ہے کہ آپ کو دیکھ کے بغداد کی اتنی بڑی حکومت لرزہ برندام ہوتی ہے. یہ دلیل ہے حق پرستی کی. آپ کہتے ہیں حاکم وقت اگر نہیں ڈرتا ہے تو کیا ہم شیعہ نہیں رہے، ہم مومن نہیں رہے؟ نہیں. مدینے میں امام تھے 9 برس کے، خراسان میں امام رضا شہید ہوئے ہیں، لیکن بغداد کا جو حاکم ہے آپ کو مدینے سے بلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں ہم نظارت نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں امام پر. لہذا 9 برس کے بچے اگر حق پر ہو، امام وقت ہو، رہبر ملت اسلامیہ ہو، رہنمائے اسلام ہو، تو اس سے حکومتیں لرزہ بر اندام ہوتی ہے. چھوٹی نہیں، بغداد کی عظیم حکومت لرزہ بر اندام ہوتی ہے. اور مدینے سے بلایا جاتا ہے بغداد میں تاکہ نظارت رکھی جا سکے. یہ وقار ہوتا ہے علی والوں کا، یہ شان ہوتی ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹوں کی، یہ شان ہوتی ہے رسول کے نواسوں کی، رسول کے جیالوں کی، رسول کے جگر کے ٹکڑوں کی، کہ حاکم وقت زہر دینے پہ مجبور ہو گیا، زہر دیا امام کو. بغداد میں امام کی تشییع جنازہ ہوئی اور امام کو کاظمین میں آپ کے جد باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کے روزے کے پاس آپ کو دفن کیا جاتا ہے. آپ کی مزار اس وقت کاظمین میں ہے، جسے جوادین بھی کہا جاتا ہے. امام محمد تقی اور امام کاظم، دو مزاریں ہیں وہاں پر. وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کاظمین میں، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. آج شہادت کا تاریخ ہے، آج زائرین گئے تھے زیارت کے لیے، لیکن درمیان میں زائرین کو شہادت کا جام پینا پڑا. آج شہادت اس قدر، آج زیارت اس قدر مشکل ہو گئی ہے. آج شہید ہوئے ہیں زائرین، اللہ ان زائرین پر رحمت نازل فرما، زائرین کو اللہ زیارت سے مشرف فرما. جو لوگ نہیں پہنچ سکے تھے امام کاظم اور امام جواد کے روزے تک، میں ورثہ دیتا ہوں امام علی النقی علیہ السلام، یہ کہتا ہوں کہ مولا آپ بغداد میں اس وقت نہیں تھے، لیکن یقیناً تیو لرج کے ذریعے سے آئے ہوں گے، آپ نے نماز پڑھی ہوگی. میں کہتا ہوں کربلا میں بھی ایک فرزند تھا جو نماز پڑھانے کا مشتاق تھا، لاشیں بکھری ہوئی تھی کربلا کی خاک پر، لیکن لاشوں کو جمع کر کے ایک با جماعت نماز بھی شہداء کربلا پر علی ابن الحسین نہ پڑھ سکے. امام وقت موجود ہے لیکن تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہے. نماز جنازہ کی بھی اجازت نہیں دی گئی. کربلا کے میدان میں جو ظلم ہوا ہے، اہل بیت جس مصیبت پر ہوتے، دیکھیں ہمارا رونا کسی اور مصیبت پر ہوتا ہے، ان کا رونا کسی اور مصیبت پر ہوتا ہے. ہم اس لیے روتے ہیں کہ انہیں غسل نہیں ملا، ہم اس لیے روتے ہیں کہ انہیں کفن نہیں پہنایا گیا. ہم کفن کے لیے چادر ڈھونڈتے ہیں، ہم غسل کے لیے فرات کا پانی ڈھونڈتے ہیں، لیکن اہل بیت کا گھرانہ کہتا ہے ارے ہم شہید ہوئے ہیں، الشہید لا یغسل ولا یکفن، کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ شہید کو کفن پہنایا جاتا ہے. اگر کفن کے لیے چادر مل بھی جاتی تو کفن نہ پہنایا جاتا، فرات ہوتا بھی تو غسل کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میں پوچھتا ہوں. زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السما. زینب نے یہ نہیں کہا نانا میرے سر پہ رضا نہیں جو لاش حسین پہ اڑا سکوں. زینب نے یہ نہیں کہا, سید سجاد نے نہیں کہا کہ ہم غسل نہ دے سکے, بلکہ یہ کہتے ہیں نانا آپ پر تو ملائکے ارض و سما نے نماز پڑھی ہے لیکن یہ آپ کا حسین ہے جس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. کیا شہیدوں کو پر نماز نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا شہیدوں کو دفن نہیں کیا جاتا؟ رونا اس بات پر تھا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جو دفن نہیں کر سکتے, ہم کو نماز پڑھانے کی اجازت نہ مل سکی, اس لیے کہ ان کے کشتوں پر نمازیں پڑھا کے دفن کیا جا رہا تھا. وہ اپنے کشتوں کو شہید سمجھ رہے تھے, خاندان اہل بیت کے اسلام کے قائل بھی نہ تھے. فرزند فاطمہ کے لاشے کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا جیسے مصطفیٰ کا بیٹا دائرہ اسلام میں نہ ہو. ارے مسلمانوں, تم پر واجب ہے کہ مسلمان کی میت نظر آئے تو نماز پڑھا کے دفن کر دینا. جنگل میں کربلا کے فاطمہ کی تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے ہیں, مسلمانوں آ نماز پڑھا کے مصطفیٰ کی آل کو دفن کر دو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم.